السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت کا بیان. آج کی حدیث رہے گی 3754. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، ہم نے لاسٹ ٹائم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں پڑھے تھے، اور امید ہے بہت سارے جو مس کنسیپشنز تھے ہمارے وہ دور ہوئے ہوں گے. آج ہمارے سامنے جو ٹاپکس ہیں، یہ جو نام ہیں، بلال رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہے. اگر اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے انشاءاللہ، تو ہم تینوں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ پھر ہم یہ دونوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے. جیسے کہ ہم اصحاب کی فضیلت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جتنی بھی ہماری کلاسز ہو چکی ہیں، ان سب کی تجربات کی روشنی میں جو بات سیکھنے کو ملی یا جو بات سمجھنے کو ملی، وہ یہی ہے کہ جو ایمان کا لیول یا جو تربیت صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھنے سے ہو سکتی ہے، وہ کہیں اور سے ہمیں نہیں مل سکتی. چاہے ہم کتنے بھی ورک شاپس، کتنے بھی سیمینارز، کتنے بھی کورسز اٹینڈ کر لیں، لیکن ایمان اگر ہم کو اپنا بڑھانا ہے اور ایمان کو اگر اپنے ہم کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے صحابہ پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں. کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم کہ جن کے سوالات کے جواب میں الحمدللہ آیات نازل ہوتی تھیں. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا مال قربان کیا. تو ہم بھلا کسی اور سے کیا سیکھ سکتے ہیں جب تک اگر ہم صحابہ کی سیرت نہ پڑھیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی صحابہ کی سیرت پڑھنا کوئی اہم بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں، اکیلے پڑھنے کا ایک اپنا الگ مزہ ہے، اور سب کے ساتھ پڑھنے کا ایک الگ اپنا لطف ہے الحمدللہ. جیسے یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو مجلس آمنے سامنے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر جو تقویت ملتی ہے اور جو خوشی اور سرور حاصل ہو سکتا ہے، وہ دور بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا. لیکن آج ابھی فی الحال ہم مجبور ہیں اور ہم اپنے آمنے سامنے نہیں بیٹھے ایک دوسرے کے، لیکن کم از کم ہم اس وقت کو مفید بنا رہے ہیں کہ ہم آمنے سامنے ایک دوسرے کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کم از کم ہم آن لائن ساتھ میں ہیں اور سب ساتھ مل کر ہی کوئی ایک چیز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے الحمدللہ. اور ویسے کوئی کتنا بھی چاہے، لیکن اکیلے پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو اس طرح سے بڑھا سکیں. اسی لیے صحابہ کرام آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ کچھ دیر بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اور وہ بھی ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور کرتے تھے الحمدللہ. تو ہم بھی چاہیے کہ ہم یہ وقت کو اور مزید مفید بنائیں، فائدہ مند بنائیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں کہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھے. کیونکہ وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئیں بازار سے، کہ ایمان یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو جا کر کسی بازار سے خرید لیں، کوئی کسی سے بورو کر لیں، نہیں، بلکہ یہ ہم کو اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑے گا، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. الحمدللہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب ایمان ہی کیا ہے، اسلام کی حالت میں پیدا کیا ہے، لیکن اپنے ایمان کے لیول کو ہم کو بڑھانا ہوگا. کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور ہم نے شروع میں ہی صحیح بخاری میں پڑھا تھا کہ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. امام بخاری نے اس کو ثابت کیا تھا، کیونکہ ایک فرقہ اس کا انکار کر چکا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایمان کوئی گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. تو بہرحال الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. نیکیاں کرنے سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، ایسی ذکر کی مجلسوں سے ایمان واقعی میں بڑھتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت، ایسی مجلسوں سے دوری، اور دنیا میں مست اور مگن رہنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کم ہی ہوتا ہے، اور انسان دنیا کا بندہ بنتا چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے بات ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم، ہمارے بچے، ہمارے خاندان والے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسیں کس کے ساتھ ہیں، یا پھر کس کے ساتھ رہنا ہم پسند کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا دل ایسی مجلسوں میں لگے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں اپنے ایمان کو بڑھانے کی بات کی جاتی ہو یا اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے، آمین. جیسے کہ ہم تمام صحابہ کا ون بائی ون پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور پیچھے ہم نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھا، اور اب درجہ بدرجہ آگے تمام صحابہ آ رہے ہیں، اسی میں آج بلال رضی اللہ عنہ ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت ہی مشہور صحابی ہیں بلال رضی اللہ عنہ. پہلے ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں، جو ایک کتاب ہے خیر البشر کے 12 خادمان رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایز اے والنٹیئر کیا تھا، یعنی باقاعدہ ان کو خریدا نہیں گیا تھا ایز اے غلام، کچھ خریدے ہوئے بھی تھے، بعد میں رسول اکرم نے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے والنٹیئر لی رسول اکرم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، خاص کر دیا تھا. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے آپ کو رسول اکرم کی خدمت کے لیے وقف کر دینا، سبحان اللہ، یہ خوش قسمت لوگوں کے ہی حصے میں آتا ہے یہ کام. جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ، وہ تو آزاد تھے، ام سلیم کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے لا کر اپنے بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت میں دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے وقف ہے. اور 10 سال تک انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوس خدمت کرتے رہے تھے الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بہترین نتیجہ اس کا ہوا، دنیا میں بھی انہوں نے دیکھا اور آخرت میں بھی دیکھیں گے کہ رسول اکرم نے جو دعا کی تھی ان کے لیے برکت کی، تو کیسی برکت ثابت ہوئی کہ ان کے بیٹے، پوتے، نواسے اور مال اور اولاد میں ماشاء اللہ اتنے بڑھے آگے، اور یہ رسول اکرم کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا. تو اسی لیے رسول اکرم کی خدمت یہ بھی ایک بہت بڑی، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے الحمدللہ. تو آئیے وہی خوش قسمت صحابی، بظاہر دیکھنے میں جن کی کوئی کفار مکہ جن کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے، ایک غلام تھے، اور کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ گورے رنگ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کالے رنگ کو نعوذ باللہ ورس سمجھتے ہیں، یا پھر پتہ نہیں اس کو ایک طرح سے تھوڑا سا کم تر نظر سے دیکھا جاتا ہے. جب لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں لوگ، تو لڑکیاں دیکھنے کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا فیئر ہونا چاہیے رنگ. تو اب دیکھیں رنگ اور خوبصورتی سب دھری کی دھری رہ جانے والی ہے، اصل چیز ہے انسان کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کی سیرت، اس کی نیکی، یہی باقی رہنے والی ہے. ہر چہرے کو مٹی میں ہی ملنا ہے، اور ہر چہرہ تھوڑے دن کے بعد اس کی اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے جب جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک رنگ ہی سب کچھ، اور اسی لیے دیکھیں کہ رنگ ہی کی وجہ سے آج کل جتنے پرابلمس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور سب سے بڑھ کر جس کو لوگ اپنی یعنی بہت سر کے اوپر بٹھاتے ہیں کچھ لوگوں کو یا کچھ کنٹریز کو، تو وہاں کا حال ہم دیکھ ہی رہے ہیں. جو بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے علم بردار ہیں اور ہم مساوات کے قائل ہیں، مساوات مرد و زن کے قائل ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ ریسزم ہے وہاں پر، کہ صرف رنگ کی بنیاد پر ایک کے ساتھ ایک سلوک اور دوسرے کے ساتھ دوسرا سلوک، یعنی یہیں پر یہ ڈسکرمنیشن سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسانیت کی عزت انسانیت کے سطح پر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے رنگ کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کی قومیت کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کی نسل کی بنا پر کی جاتی ہے. اور یہی رنگ و نسل کا جو بھید بھاؤ ہے، اسی کو مٹانے اسلام آیا تھا کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا کہ ایک ہی چٹائی پر چاہے وہ بلال ہوں، خباب بن ارت ہوں، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہوں، سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، اور کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ ایک رنگ کی بنا پر ہم اس کو سپیریئر سمجھتے کسی کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ رنگ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. تو یہ رنگ اور نسل، یہ برتری، خاندان کی قبیلہ پرستی، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے. اصل چیز انسان کا ایمان اور اس کے نیک عمل باقی رہ جائیں گے. تو اسی بات کو ہم کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور ہم بھی ہماری سوچ بھی ہم ایسی بنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، جو ہمارا دین ہمیں سوچ دیتا ہے، جو ایک الحمدللہ کہ اللہ کے نزدیک جو تقوی والا ہوگا وہی سب سے بہتر ہوگا. کیونکہ حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل. تو صورت کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، لیکن سیرت ہمیشہ باقی رہتی ہے، انسان کا اخلاق باقی رہ جاتا ہے. میں ایک حالانکہ پرسنل بات ہے، لیکن میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. हमारे फुप्पी का 2 दिन पहले इंतकाल हुआ है। उनकी माशाल्लाह 9 बहुएं हैं, 9 बेटे थे उनको। बहुत ही ज्यादा इन्हें मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे खातून नहीं देखी, इतनी खामोश तबीयत, आजिजी, नरमी। और दुनिया में लोग कौन क्या कर रहे हैं कोई उसकी खबर खैर खबर नहीं। कौन क्या कर रहा है, कोई देता है, कोई लेता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है, कोई खिदमत करता है, कोई नहीं करता, कभी किसी से शिकायत नहीं। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी 9 की 9 बहुओं ने इतनी उनकी तारीफ की कि हर बहू की जुबान पर उनके सिर्फ और सिर्फ तारीफ के कलिमात थे कि किसी के लेने में न देने में इतनी आजिजी और इतनी खामोशी। और ना आप देखें कि जब बहुएं आती हैं तो अक्सर लोगों का दिल फिर किचन में लगा रहता है कि अच्छा बहू ने क्या नुकसान कर दी, क्या फायदा कर दी, लेकिन किसी में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था उनका। तो हमारे अम्मी बता रहे थे कि इतनी तारीफ मैंने सुनी ही नहीं कभी किसी की, माशाल्लाह। तो आप देखें कि ऐसा है कि जब दुनिया से जाएं तो ये नाम लेकर जाएं कि लोग हमारी आजिजी और हमारी नरमी के बारे में बात करें। और ये बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप बिल्कुल लोगों से बेनियाज हो जाएं, आप मुस्तगना हो जाएं लोगों से, बेपरवाह हो जाएं कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत जरूर आती है कि भाई ये फलां बेटे ने ये नहीं किया, फलां बेटी ने ये नहीं किया, फलां बहू ने वो नहीं किया, फलां बहन ने ये नहीं किया। लेकिन कभी किसी से आप शिकायत ना करें, शिकायत तो जिंदगी में हो सकती है लेकिन उसको जुबान पर ना लाएं। तो सुभान अल्लाह, आप देखें यही चीज बाकी रह जाती है, यानी सूरत खत्म हो जाती है, सीरत बाकी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी सीरत अता करे जो अल्लाह ताला के यहाँ पर काबिल कद्र ठहरे, क्योंकि वहां सूरत नहीं देखी जाएगी, खानदान और नस्ब नामा नहीं देखा जाएगा, सिर्फ हमारे आमाल देखे जाएंगे और हमारा रवैया, हमारी नेकियां देखी जाएगी। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम भी बिलाल रदी अल्लाह अन्हु जैसी सीरत के मालिक हों, जैसे उन्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत थी, जैसे उन्हें तौहीद से लगाव था कि इतना सब कुछ उनके ऊपर जुल्म किया जाता लेकिन उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला की वहदानियत के ताल्लुक से कंप्रोमाइज करना गवारा नहीं किया, सुभान अल्लाह। और रसूल अकरम की मोहब्बत की वो इंतहा थी कि अजान में जब अजान देते थे या उनको देने के लिए कहा गया, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता तो उनकी हिचकियां बन जाती थी, और इसीलिए उन्होंने अजान देना छोड़ दी थी। मदीना से इसलिए चले गए थे कि वहां रहते हुए कहते थे कि मुझे मेरे रसूल की याद आती है, मैं यहां नहीं रह सकता उनको देखे बगैर, और ये कहकर मदीना से निकल पड़े थे। सुभान अल्लाह, कैसी वालेहाना मोहब्बत होगी कि तमाम दूसरे सहाबा भी इसकी गवाही देते थे। अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाए और उनसे राजी हो। तो आइए, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के गुलाम, आजाद करदा गुलाम थे बिलाल बिन रबह रदी अल्लाह अन्हु, उनके फजाइल। तो उनके वालिद का नाम रबह मिलता है, बाकी पूरी डिटेल हमें नहीं मिलती उनके बारे में, उनके आगे की यानी दादा पर दादा के बारे में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर मौज़न, यानी पहले मौज़न, इस्लाम लाने पर अहले मक्का ने जिनको बहुत सताया, खुद उमैया बिन खल्फ अपने हाथ से उनको इंतहाई अजियत देता था। अल्लाह की शान के जंगे बदर में बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की तलवार ही से ये दुश्मन इस्लाम खत्म हुआ। ये हबशी नस्ल से थे, 20 हिजरी में दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि एक्चुअल पैदाइश की जो उनका हिजरी का वो यानी डेट है, साल पता नहीं चलता है। हदीस 3754, हमसे अबू नुएम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज बिन अबी सलमा ने बयान किया, हमसे मोहम्मद बिन मुनकदिर ने कहा कि हमको जावर बिन अब्दुल्ला ने खबर दी कि उमर रदी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार को उन्होंने आजाद किया है, और उनकी मुराद इससे बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु से थी। सुभान अल्लाह, कि अबू बकर को भी एक तरफ सैयद ना कह रहे हैं यानी सरदार कह रहे हैं, और दूसरी तरफ बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को भी सरदार कह रहे हैं। और ये कौन कह रहा है, वो उमर रदी अल्लाह अन्हु के जिनकी खिलाफत कितनी दूर दराज के इलाके तक फैल गई थी, जो हुक्मरान थे पूरे उस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के, जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, जो साहिब ईमान, ऐसे ईमान थे, ईमान वाले थे कि जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। तो वो बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को सरदार का खिताब दे रहे हैं। अगर अदल और इंसाफ चाहिए तो इस्लाम ही की तरफ देखना पड़ेगा, और इस्लाम ही वो वाहिद हल है जो आज के हर इज्म को खत्म करता है, चाहे वो सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, या फिर ये रेसिज्म हो, यानी सियासी तौर पे हो या इनफरादी लेवल पर, ये जो भी आज हम देखते हैं कि जिसमें लोग बहक रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं, اور دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. تو اسلام ہر قسم کے جو بھی لغویات ہے اور بیکار کی چیزیں اس کو ختم کرتا ہے اور سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے الحمدللہ, اور وہ ہے توحید کی لڑی. ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا, ہم سے محمد بن عبید نے کہا, ہم سے اسماعیل نے بیان کیا, ہم سے قلیص نے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا, اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے, اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجیے. سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے, ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں سیرت, تو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق آئے تھے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر, اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے اسے میں نے آزاد کیا ہے اور یہ اللہ کی خاطر کیا ہے, کیونکہ جب امیہ بن خلف نے آپ کا مذاق اڑایا تھا کہ اس بلال کے یعنی اس غلام بلال کے تم اتنا پیسہ دے رہے ہو, اور مذاق اڑانے لگے تھے, کہنے لگے تھے کہ کیا بے وقوف شخص ہے کہ ایسے کھوٹے غلام کے اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں, اور اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے درہم کے دسویں حصہ بھی دینا پڑتا ہے ایسے غلام کے لیے تو میں کبھی نہ دیتا. تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے تو نہیں کر رہا ہوں, میں تو یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں, اور تم کیا جانتے ہو کہ ان کی کیا قیمت ہے. اور اسی طرح ابو قحافہ نے بھی کہا تھا ابو بکر کے والد نے رضی اللہ عنہ کے, کہ تم کیوں ایسے غلام خرید رہے, کمزور غلام خرید کر تم آزاد کرے, بہتر کہ کوئی تھوڑے سے صحت مند ایسے ہٹے کٹے غلام خریدو جو تمہارے کام بھی آ سکے, جو تمہاری مدد کر سکے. تو کہا کہ میں یہ اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, یہ تو میں اللہ کی خاطر کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ جب ہم سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں نا کہ ایک شخص تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر, تو ہمیں ابو بکر صدیق ہی کا یاد آ جاتا ہے. یعنی ایک جو امیجنیشن میں ہمارے جو ان کے ایک جو بھی تصویر بنتی ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے کھپا دیا تھا, لگا دیا تھا اللہ کے راستے میں, کہ ہر کام اللہ کی خاطر, چاہے غلام آزاد کرنا ہو, چاہے رسول اکرم کی اطاعت ہو, جو بھی ہو. تو کیسا ان کا ماشاءاللہ عمل تھا اور کیسا ان کا اخلاص تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس لے جا کر کہہ دیا کہ یہ میں نے اللہ کی خاطر آزاد کیا ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہی وہ مدینہ سے چلے گئے تھے, کیونکہ ان سے وہاں رہا نہیں جاتا تھا. ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادمان رسول میں سے تھے, یعنی رسول اکرم کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. ایون گھر کا سارا کاروبار کام کاج بلال رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا, یعنی کسی سے قرض لینا ہے تو بلال رضی اللہ عنہ جاتے تھے, رسول اکرم کے گھر کی کوئی چیز سیل کرنی ہو, فروخت کرنی ہو تو بلال رضی اللہ عنہ جاتے تھے, یا پھر کسی کا قرضہ ادا کرنا ہو تو بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا تھا. یعنی گھر کی ہر ذمہ داری بلال رضی اللہ عنہ نے اٹھائی ہوئی تھی. جب بھی بلال رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ایک تو اذان کی آواز کانوں میں گونجنے لگتی ہے, اور وہ منظر یاد آتا ہے امیجنیشن میں کہ جب فتح مکہ کے وقت رسول اکرم نے ان کو کعبۃ اللہ کے اوپر چھت پر کھڑے رہ کر اذان دینے کی بات کہی تھی, اور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان کی وجہ سے یا ایمان کی بدولت ایک غلام کو کتنی بڑی سعادت بخشی کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر جنہوں نے چڑھ کر اذان دی تھی. سبحان اللہ. تو بلال بن رباح کے نام سے مشہور ہیں, کنیت ابو عبداللہ تھی, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عبد الکریم بھی کنیت ان کی بیان کی جاتی ہے. نسب نام ان کا موجود نہیں ہے کیونکہ ان کے والد کئی سال پہلے ہی مکہ آ چکے تھے. ان کی والدہ کا نام حمامہ بتایا جاتا ہے, حیث حمامہ حبش کے رہنے والے تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سالہ سال پہلے ان کے فادر ان کے والد مکہ آ چکے تھے حبش سے, اور مکہ ہی میں بلال رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی, یہ بات ثابت ہے, اور پھر یہی مکہ ہی ان لوگوں کا ان کے خاندان کا مسکن بن گیا تھا. تو بہرحال تمام سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ مکہ ہی میں بلال رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی, اور ولادت کا سال تو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت سے 28 برس پہلے پیدا ہوئے, اور کچھ کہتے ہیں کہ 30 سال پہلے, واللہ عالم. یعنی جب وہ اسلام قبول کر جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت وہ جوان تھے, اور ان کی عمر 25 یا 30 سال کے درمیان کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی نبوت سے تقریباً 25 یا 30 سال پہلے وہ پیدا ہوئے تھے. جس وقت رسول اکرم نے دعوت دین کا آغاز کیا اور اعلان کیا حق کی دعوت کا, تو یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, اور ان کا جو مالک تھا آقا تھا بنو جم کا ایک رئیس امیہ بن خلف تھا، آپ لوگ جانتے ہوں گے سیرت میں کئی دفعہ اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، ویسے ہی یہ شخص بہت مشہور تھا۔ سیرت کے مطالعے سے بھی معلوم ہوگا کہ یعنی ایک تو اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی طبیعت میں سختی تھی اور بہت سنگ دل تھا، یعنی پتھر دل تھا۔ اللہ تعالی نے بلال رضی اللہ عنہ کو توفیق دی کہ جیسے ہی ان کے کانوں تک رسول اکرم کی آواز پہنچی، انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے لبیک کہا تھا اور رسول اکرم کے جانے ساروں میں شامل ہو گئے تھے شروع سے ہی الحمدللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق جو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان چھ لوگوں میں جو سابقون الاولون تھے، جن کی فطرت سلیم تھی، جو لوگ بالکل شروع میں ایمان لائے تھے، ان چھ لوگوں میں بلال رضی اللہ عنہ کا بھی نام شامل تھا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سابقون الاولون کا لقب ان کو دیا گیا اور کھلے لفظوں میں ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے لکھ کر کے، بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی جو صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، جس میں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اگر لکھ کر بتا سکتے ہو تو بہتر ہے۔ جی ماشاءاللہ، ویری گڈ، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک۔ تحت الوضو والی حدیث پڑھی تھی، جی ہاں، تحت الوضو کی تھی کہ اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ویسے تو مجھے اپنا کوئی عمل یاد نہیں آتا ہے، لیکن جب بھی اللہ مجھے یعنی توفیق دے، یعنی جب میں وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کو وضو کا تحفہ کہا گیا ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا، اور کتنا بڑا آنر ہے کہ دنیا میں رسول اکرم نے اپنی زندگی میں بہت سارے صحابہ کو اس طرح سے بشارت دی تھی، ان میں ایک بلال رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ بہرحال ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جیسے ہی ان کے کانوں تک توحید کی دعوت پہنچی انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور اسی لیے السابقون الاولون میں کہلائے، اور مہاجرین بھی تھے، یعنی مہاجرین کے لقب سے بھی ان کو نوازا گیا کیونکہ ہجرت کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ان کی سیرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور آزمائش ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ کفار مکہ کی جانب سے، جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جیسے ہی اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہے، ایون جو لوگ صاحب حیثیت ہے، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ صاحب حیثیت اور بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے چچا نے ان کو نیچے سے آگ کی دھونی دی تھی اور ان کو کئی دن تک بند کر دیا تھا۔ ایون زبیر بن عوام کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا چچا بھی ان کو کمرے میں بند کر دیتا تھا اور کئی دن تک بھوکا رکھتا تھا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے یا ایون بڑے خاندان کے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کو جب ستایا گیا اور جسمانی اذیتیں دی گئیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو غلام تھے یا جو غلامی کی زندگی بسر کرے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا یا ان کے ساتھ کتنا ظلم ستم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اظہار کیا، کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شروع میں تو وہ لوگ زبان سے ملامت کرتے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اور زبان سے کہتے کہ یہ دین چھوڑ دو اور واپس پلٹ آؤ ورنہ تم کو سزا دی جائے گی، لیکن جب وہ لوگ یعنی جتنے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ انکار کر دیتے، تو پھر ان لوگوں نے جسمانی اذیتیں دینا بھی شروع کر دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم و ستم غلاموں اور لونڈیوں پر کیا جاتا تھا، اور مکہ میں جن کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی سپورٹیو نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، اور ان کو ظلم و ستم سہنا پڑا، کیونکہ بعض دوسرے لوگ تو کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ابوبکر صدیق کو ابن دغنہ نے پناہ دی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ماموں عمر بن آس بن وائل نے پناہ دی تھی۔ تو غلاموں اور کنیزوں کا تو کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے سارے مظالم خود اپنے جسم پر اور اپنے آپ پر برداشت کیے، اور اسی لیے اکثر جب بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو ضرور یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے، اور جس وقت اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی تو ایسا تھا گویا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام اپنے شروع دور میں بھی اجنبی ہے اور یہ بعد میں بھی اجنبی ہو جائے گا، تو بس اجنبی رہنے والوں کو خوشخبری ہے، یعنی فَطُوبَى لِلْغُرَبَى کا لفظ آتا ہے کہ بس خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو اجنبی ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو معاشرے میں آپ بالکل سب سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو عجیب مخلوق سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہ کہ ان کے اوپر کچھ شدت پسندی سوار ہو گئی ہے، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو ناسمجھ ہیں، ان کو تو عقل نہیں ہے، یا ان کو دنیا میں چلنے کے طور طریقے نہیں آتے ہیں، یا یہ کیا 100 سال 1400 سال پرانی باتوں کو فالو کر رہے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، اگر ایون آپ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں تو بھی ایکسٹریمسٹ کہلاتے ہیں۔ جیسے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ سفر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سواری میں ہیں، یا کسی شادی کی تقریب میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی اچھا قبلہ کدھر ہے بتا دو، یا وضو کہاں ہو سکتا ہے بتا دو۔ خیر پہلے اتنی سمجھ نہیں تھی تو پہلے شادیوں میں ویسے ہی چلے جاتے تھے بغیر وضو کے، لیکن الحمدللہ جب سے یہاں سعودی عرب آئے تو یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا کہ کہیں پر بھی باہر نکلو تو سب سے پہلے وضو کر کے نکلو، تاکہ جہاں بھی نماز کا موقع ملے الحمدللہ، اگر وضو رہا اور پانی کہیں نہیں بھی ملتا تو الحمدللہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچ دی، الحمدللہ سمجھ دی۔ تو بہرحال جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایون آپ جو بیسک نیڈس ہے اسلام کی، 5 وقت کی نماز، اگر آپ 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں اور اس کو آپ کسی تقریب میں پڑھتے ہیں، کسی سفر میں پڑھتے ہیں، ٹرین یا کوئی بھی سواری میں، تو لوگ آپ کو اس وقت بھی ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، آپ کو اجنبیت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لو یہاں بھی نماز ایسا کہا جاتا ہے، یہاں تو چھوڑ دو ایسا کہتے ہیں۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے چھوڑ دو؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندوں کے کہنے سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بھلا بے وقوف اور نادانی ہوگا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بندوں کی خاطر چھوڑ دے۔ تو بہرحال اجنبی ہو جائے گا رسول اکرم نے فرمایا تھا، تو ایسے ہی ہے کہ آج بھی اسلام اجنبی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابہ میں بلال رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے، جن کو عاشقان رسول بھی کہتے ہیں، جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، یہ جنت کا حقدار، یہ کامیابی کا حقدار بتایا گیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ایک غلام تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اسلام نے ان کو اتنی بڑی اہمیت دی کہ آج ہر سیرت کی کتاب میں ان کا نام موجود ہے۔ کہہ رہے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امیہ نے بہت زیادہ ان پر غصہ ہوا، اور غصے ہی کی حالت میں ان سے کہا کہ تم عزا اور لات کی جب تک تم واپس پوجا نہیں شروع کرو گے تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ تم محمد کے رب کی عبادت کرو، نعوذ باللہ۔ بلال رضی اللہ عنہ توحید کے بارے میں جان چکے تھے اور ان کے دل میں یہ سودا اس طرح سما چکا تھا کہ اب ان کو کوئی چیز اور سوجھتی نہیں تھی، یعنی اب نشہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جب توحید کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور کوئی ظلم پھر ظلم نہیں لگتا بلکہ انسان سہتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک بات کسی نے کہی تھی نا، کہیں پڑھنے کو ملی تھی حکایات میں، حالانکہ یہ جو الف لیلوی داستانیں ہیں سب خواب و خیال کی باتیں اصل میں، اور سب مجھے لگتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کبھی خیر پڑھی تو نہیں ہے لیکن جھوٹی سچی لگتی ہیں وہ، تو امیجنری ہے میرے خیال سے، خیالی باتیں ہیں وہ، خیالی کہانیاں ہیں، زمانے جاہلیت کی کہانیاں ہوتی تھیں وہ الف لیلوی داستانیں۔ تو اسی میں ذکر کیا جاتا ہے نا، جیسے کہ ایک کسی نے کتاب دی تھی حکایات کے نام سے، تو اس میں پڑھنے کو ملی تھی کہ ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، مطلب عبادت میں کیسے اس کو اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو جانا چاہیے، ان اس کی خشیت کا یہ حال ہو کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہ چلے، جیسے عبداللہ بن زبیر جیسے نماز پڑھا کرتے تھے کہ سانپ داخل ہو گیا گھر میں اور وہ قریب ان کے بچہ سویا ہوا تھا، اس کے قریب وہ بیٹھا ہوا ہے سانپ، لیکن خیر اس نے ڈسا نہیں تھا، لیکن ان کو کوئی خبر نہیں تھی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ آس پاس دیکھ ہی نہیں رہتے، وہ نماز میں اتنے مشغول تھے کہ یہاں تک کہ ان کے اوپر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کہہ رہے جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے تھے تو ان کے کندھوں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، یہ سمجھ کے کہ یہ بے جان چیزیں، ایسی ان کی نماز میں خشیت ہوتی تھی۔ تو بہرحال جو حکایت کی بات میں کہہ رہی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم یعنی تم کیسی، ایک شخص نے کہا کہ تم نماز کے سامنے سے جا رہے تم دیکھتے نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عربی کی کوئی کہاوت تھی۔ تو اس شخص نے جاتے ہوئے کہا، شاید وہ جو کہانی ہے لیلا اور فرحاد کی، سوری پتہ نہیں کس کی تو بھی کہانی، شیریں یا مجنوں کی ہوگی، لیلا یا فرحاد کی ہوگی، جو بھی رہا ہو نام وہ، تو اس میں اس شخص نے کہا جو گزر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تو اتنا اپنے غم میں مبتلا ہوں کہ اپنے جو بھی ہے اس کی جدائی پر مجھے کچھ خیر خبر نہیں کہ آس پاس کون کیا کرے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تم نماز پڑھتے بھی مجھے دکھائی نہیں دیے، اور تم کیسے اپنے رب کی محبت میں یا اپنے رب کی عبادت میں تم کیسے مگن ہو کہ تم کو آس پاس کا سب ہوش و حواس ہے، تم نے تو اپنے رب کی عبادت میں आसपास से बेगाना हो जाना चाहिए था। तो एक्चुअली हमारे लिए एक इबरत है इसमें, ये वाली हिकायत में। और वो इबरत क्या है कि आज आप देखिए कि हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमको हर चीज की याद है, इधर आसपास की सब चीजें भी हमारे कानों में आवाज पड़ती रहती है तो सारा ध्यान उधर जाता है, फोन की बेल हो जाए तो ध्यान उधर चला जाता है। तो आज हमारा दिल वैसा नहीं रहता है। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वो इस तरह से तौहीद के नशे में चूर हो चुके थे कि उनको कोई जुल्म जुल्म नहीं लगता था, हर तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त कर ली। अब तस्वुर करें, हम हमेशा बिलाल रज़ी की मिसालें देते हैं और आप लोग भी सब, ये बात तो हमारे बच्चे बच्चे को मालूम होगी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इतनी सीरत तो मालूम ही होगी कि उनको तपती हुई रेत पर लटाया जाता था। और एक सहाबी खुद गवाही देते हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जिस तपती हुई रेत पर लटाया जाता था और उमय्या बिन खल्फ अपने गुलामों से कहता था कि इसको ले जाओ और इसको जितनी अजियत दे सकते हो दो, तो कहा जाता है कि ऐसी तपती हुई रेत थी कि अगर कोई कच्चा गोश्त रखा जाता तो वो पक जाता, ऐसी तपती हुई धूप होती थी। तो उन कंकरियों पर उनको लटा दिया जाता जो धूप से तप चुकी होती थी और उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो हट ना सके वहां से। अब सोचे जरा क्या हाल होता होगा, कोई इस्लाम की खातिर इतनी ही कुर्बानियां भी पेश कर सकता है, कोई इतनी अजियतें इतनी तकलीफें सह सकता है भला, ये बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने बर्दाश्त की। तो आप सोचिए कि उनका ईमान किस लेवल का होगा कि उनको इतनी अजियतें दी जाती कि जिसका हाल पढ़कर कहा जाता है कि जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है। और अनस बिन मालिक खुद गवाही देते हैं उमय्या बिन खल्फ के बारे में कि किस तरह से वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटा देता था और अपने गुलामों से कहता था कि जितनी अजियतें दे सकते हो दो, और उनको तारीख कोठरी में बंद कर दिया जाता, कई कई दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता, यानी शकावत की कहा जाता कि इंतहा हो चुकी थी। लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता था, अहद अहद, यही कहते चले जाते थे। और ये भी हमें पता चलता है कि जैसे जैसे उनकी सजा रोज बढ़ाई जाती थी वो मजीद और ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला होते थे। जैसे जैसे उनको तकलीफ में इजाफा किया जाता उनकी तकलीफ में, उनका शौक शहादत और बढ़ता चला जाता था। अल्लामा बिलाज़री लिखते हैं, मशहूर सहाबी अमर बिन आस इन्हीं अपने इस्लाम लाने के बाद वो ये वाक़ा बयान करते हैं कि मैंने बिलाल को ऐसी सख्त तपती हुई जमीन पर लेटे हुए देखा, यानी उमय्या बिन खलफ ने उनको इस तपती हुई रेत पर लिटा दिया था कि अगर उस पर कच्चा गोश्त रख दिया जाता तो वह गल जाता, मगर वो इस हालत में भी कह रहे थे कि मैं लात उज़्ज़ा को माबूद नहीं मानता। सुभान अल्लाह, यानी कैसा वो ईमान था। आज तो हम जरा सी जॉब के लिए दाढ़ी निकाल देते हैं कि हम मुसलमान ही ना कहलाएं, मुसलमान दिखाई भी ना दें, जरा सी बातों पर हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, वो कैसा उनका ईमान था कि किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि लड़कों के हवाले उनको कर दिया जाता जो उनको मक्का की घाटियों में घसीटते फिरते थे, ये तपती हुई रेत पर लाद कर औंधे मुंह लिटा देते थे और पत्थरों का ढेर लगा देते थे। और उनसे कहा जाता कि लात और उज्जा को अपना माबूद मानो, लेकिन वो बराबर इनकार करते रहते और अहद अहद की सदा लगाते रहते। इसीलिए हसान बिन साबित ने उनके बारे में कई अशआर कहे थे। कहा जाता कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिहाई दिलाई और उनके बारे में पता चलता है कि उमय्या ने कहा था, जब ये उमय्या के पास गए और कहा कि मैं इस गुलाम को आजाद करना चाहता हूं, और ये भी कहा कि तुम इस पर इतना जुल्म ना करो, अगर वो अल्लाह की इबादत करता है तो तुम्हारा क्या जाता है, अगर उस पर सख्तियां करने की बजाय अगर एहसान करे तो कितनी अच्छी बात हो। तो उमय्या ने अकड़ कर जवाब दिया कि मैं तुम्हारी ख्याली आखिरत का कायल नहीं, और अगर आखिरत हो भी तो मुझे दुनिया में किस चीज की कमी है कि तुम्हारी ये जो नेमतों की तमन्ना करो जो तुम बताते हो, जो मेरे जी में आएगा मैं करूंगा, यानी वो आखिरत का इनकार ही था। तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तुम इस बेसहारा गुलाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हो, ये तुम्हारे शायन शान नहीं है। तब तंग आकर उमय्या ने कहा कि ए इब्ने अबी कहाफा, अगर तुम इसके इतने ही हमदर्द हो तो इसको खरीद क्यों नहीं लेते। तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि ठीक है, तुम क्या लोगे इसके अवज, यानी क्या कीमत लगाओगे। तब उमय्या बिन खल्फ ने बिलाल की जो कीमत बताई वो कई गुना ज्यादा थी। और एक रिवायत में हमको मिलता है कि एक दूसरे हबशी गुलाम के बदले में बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीदा गया था, या फिर एक रिवायत के मुताबिक उसकी कीमत 40 औकिया चांदी बताई जाती है, यानी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीदने की कीमत 40 औकिया चांदी थी। बहरहाल बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमय्या बिन खल्फ को वो कीमत अदा की और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीद लिया। बहरहाल ये इत्तेफाक है कि अबू बकर सिद्दीक ने उमय्या को मुंह मांगी कीमत दी थी, जिसकी बिना पर उमय्या बिन खल्फ ने मजाक भी उड़ाया था अबू बकर सिद्दीक का कि अरे नादान, तो इस गुलाम की कदर कीमत तुम इस गुलाम की ये कीमत दे रहे हो। तो अबू बकर सिद्दीक ने उल्टा फिर उसी से कहा था कि ए नादान शख्स, तू क्या जाने, کہ ان کی قیمت کیا ہے، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کی قیمت کیا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کی خاطر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا زندگی کا حصہ رسول اکرم کے ساتھ گزرا، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، یعنی 62 کے 5ویں 6ویں سال سے تو مکہ میں رہے، پھر پورے 13 سال رسول اکرم کے ساتھ مکہ میں رہے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، اسی لیے سابقون الاولون بھی کہلائے اور مہاجر بھی کہلائے۔ الحمدللہ بہت استقامت اور حوصلے کا ثبوت دیا، دکھ اور سکھ ہر حال میں رسول اکرم کے ساتھ رہے۔ ترمذی میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی ہر آزمائش سے گزرے، اور وہ زمانہ جو سختیوں کا زمانہ تھا جس میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی چیز نہیں تھی، یا پھر جب رسول اکرم کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو بلال رضی اللہ عنہ بھی اسی میں شامل ہوتے تھے کہ آپ بھی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ بہت سارے لوگ یعنی مدینہ پہنچ گئے تھے ہجرت، رسول اکرم کی ہجرت سے پہلے، اور بلال رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل تھے، کیونکہ یہ سابقون الاولون تھے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بھی یعنی مکہ سے ہجرت کے بعد بلال رضی اللہ عنہ پہلے مدینہ آئے، اور پہلے قبا میں ٹھہرے، پھر اس کے بعد مدینہ آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دفعہ ساتھ دیا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت سے کہ خود رسول اکرم اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھاتے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور جتنے غلام تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تکلیف نہ کریں یا آپ کام نہ کریں، لیکن رسول اکرم مسکرا کر کہتے جاتے تھے کہ کیوں نہ میں تم لوگوں کا ساتھ دوں، اور رسول اکرم بھی اس کام میں شریک رہے، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ بہرحال جب بھائی چارہ کروایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان، اور بہت مشہور واقعہ ہے یہ مواخات کا، جس کا ذکر ہمیں ہر سیرت کی کتاب میں ملتا ہے، تو بلال رضی اللہ عنہ کو بھی کسی کے گھر رکھا۔ ایگزیکٹ تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس کے ساتھ رکھا تھا، لیکن بعض روایات یہ پتہ چلتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو بھی پہلے کسی کے ساتھ ان کا یعنی مواخات کروائی اور پھر اپنے گھر پر ہی ساتھ میں رکھ لیا تھا۔ بہرحال اور علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو عبیدہ بن حارث کے ساتھ رکھا تھا، لیکن بعد میں وہ رسول اکرم کے ساتھ ہی واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، وہ مشہور واقعہ ہے کہ اذان کے بارے میں صحابہ کو خواب میں دکھائی دیا کہ اذان کے الفاظ، اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی خواب دکھائی دیا تھا، تب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ بلال کی آواز تیز ہے یعنی زوردار ہے، لہٰذا تم بلال کو یہ الفاظ سکھا دو۔ پھر صحابہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو الفاظ سکھا دیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے آواز دی تھی، تو سوچے کیا کیا منظر ہوگا وہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، بلال رضی اللہ عنہ یہ اذان دیتے رہے جب تک کہ وہاں رہتے تھے مدینہ میں، جب مدینہ سے باہر چلے جاتے تھے پھر کوئی اور صحابی اذان دیتے تھے۔ تو بہرحال اذان پہلے مؤذن کہلائے بلال رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ زید انصاری صحابی جو تھے، عبداللہ بن زید انصاری، انہوں نے اذان کے الفاظ خواب میں دیکھے، تو پھر وہ بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دیے گئے، اور پھر وہی پہلے مؤذن بنے۔ الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز بہت ہی بلند اور دلکش تھی، ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ان کی اذان کی آواز سنی جاتی، لوگ اپنا کاروبار بند کر دیتے، عورتیں اپنا کام کاج بند کر دیتی، اور مسجد کی طرف لوگ سب دوڑ لگاتے تھے، اور یعنی بہت ہی خوشی کے ساتھ لوگ مسجد کی طرف دوڑتے تھے تاکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکے، یعنی ان کی آواز میں ایک الگ ہی درد تھا کہا جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ اگر کسی روز مدینہ میں موجود نہ ہوتے تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم ان کی قائم مقامی کرتے تھے، اور صبح کی اذان عموماً کچھ رات رہتے ہوئے دیتے تھے، اور یہی وجہ کہ صبح کے وقت دو اذانیں مقرر کی گئی تھیں، آخری اذان ابن ام مکتوم دیتے تھے چونکہ وہ نابینا تھے، اس لیے ان کو وقت کا پتہ نہ چلتا تھا، جب لوگ ان سے کہتے کہ صبح ہو گئے تو اٹھ کر وہ اذان دیتے۔ اور اسی بنا پر رمضان میں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد کھانا پینا جائز تھا، کیونکہ وہ بہت شروع میں اذان دے دیتے تھے، اور بعض کہتے کہ بلال رضی اللہ عنہ تہجد کے لیے اذان دیتے تھے، اور ابن ام مکتوم کی اذان سحری ختم ہونے کا اعلان کرتی تھی کہ سحری ختم ہو چکی ہے اور اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. بہرحال تو اس سے پتہ چلا کہ ان کو یہ بہت بڑا بلند مرتبہ ملا ماشاءاللہ, یہ شرف ان کو حاصل ہو گیا کہ پہلے وہ مؤذن کہلائے, اور ایک ایسا منصب تھا جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اذان کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ مؤذن کی گردن لمبی ہوگی اور کل قیامت کے دن ہر شجر اور حجر ان کی گواہی دے گا جن جن لوگوں نے اذان سنی تھی, تو سب لوگ گواہی دیں گے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے یہ. تو ان کو پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا, اور یہ بھی ہم جو ہم نے کتاب الاذان میں پڑھ لیا تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے الحمدللہ مؤذن کی فضیلت. اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی اذان دینے والے بنے, اور بہت خواہش ہوتی ہے دل میں کہ جو ہمارے بیٹے ہیں وہ ضرور اذان دیں, اور ہم کو ضرور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ بچوں کو اذان دینا آنی چاہیے, ان کو اذان سکھائی جانی چاہیے. اور اذان کیونکہ اذان دینے کے لیے پہلے تو آپ دیکھیں مائک نہیں ہوتے تھے نا, تو اسی لیے اوپر کی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی, یا پھر ایک کان پر ہاتھ رکھ کر اذان دی جاتی تھی تاکہ زیادہ زور سے آواز نکل سکے. لیکن الحمدللہ اب تو بہت اچھے سسٹمس ہیں, مائک وغیرہ ہے, اسپیکرس ہیں الحمدللہ, تو دور تک اذان چلی جاتی ہے آواز. لیکن اس زمانے میں تو کوئی اسپیکرس نہیں تھے, تو آپ سوچیں کہ کتنی زور سے نہیں کتنی طاقت لگا کر اذان دینا ہوتا ہوگا, اور اس میں پھر ایک تھوڑی سی وہ بھی آنی چاہیے, ترتیل بھی آنی چاہیے اذان میں. اور آپ دیکھیں کہ بعض اذانیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں نا, انہیں سننے میں ہی کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں, محسوس ہوتی ہیں. جب ہم مکہ کی یا مدینہ کی اذان سنتے ہیں, یا پھر یہاں پر بھی ہماری مسجدوں میں آس پاس جو اذان ہوتی ہے, تو جو اچھی اذان ہوتی ہے آپ دیکھیں سن کر ہی دل خوش ہوتا ہے, اس کے الفاظ دہرانے کو اور مزید دل چاہتا ہے. تو بلال رضی اللہ کی اذان بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی ہی ہوتی تھی. بہرحال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی وفات سے بہت زیادہ افسردہ رہنے لگے, اور بہت زیادہ ان کو رسول اکرم کی یاد آتی تھی, کیونکہ وہ ہر دفعہ رسول اکرم کے ساتھ رہے تھے حضر میں, سفر میں. آپ کے کھانا ہوتا تو آپ کھاتے, نہیں کھانا ہوتا تو آپ بھی بھوکے رہتے تھے, کسی کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی تو یہی جاتے تھے, قرض ادا کرنا ہوتا تو یہی جاتے تھے, وضو کے لیے پانی دیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا بہرحال ہر معاملے میں رسول اکرم کی کساب دیتے تھے اور ہر رسول اکرم کی مدد کرتے تھے یا خدمت میں لگے رہتے تھے ہمیشہ. اور جب رسول اکرم کی وفات ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ان کو رسول اکرم کی جدائی برداشت نہیں ہوئی, تو پھر مدینہ منورہ چھوڑ کر وہ کہیں اور چلے گئے تھے, شام ان سیریا چلے گئے تھے. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار وہاں آئے تو حسین یا حسن رضی اللہ عنہ کی ریکویسٹ پر بلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کو خاص طور سے ریکویسٹ کر کے بلایا تھا کہ کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے رسول اکرم نہیں ہے ہم تو ہیں, تو تم ہماری خاطر ہی صحیح کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے آ جاؤ. تو کہا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی ریکویسٹ پر آئے, اور جب مدینہ وہ پہنچے تو کچھ صحابہ نے ان سے درخواست کی, انہوں نے کہا کہ میں تو رسول اکرم کی وفات کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکا ہوں, کیونکہ مجھے رسول اکرم کی یاد آ جاتی ہے جب بھی میں آپ کا نام لیتا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ سب لوگوں نے ریکویسٹ کی, خاص طور سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے جب ریکویسٹ کی تو ان کی ریکویسٹ پر انہوں نے اذان دینے کا ارادہ کیا اور اذان دی. لیکن کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کی ہچکیاں بن گئی, اتنا روئے کہ, اور کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز مدینہ میں گونجنے لگی, کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ نکل کھڑے ہوئے, مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا, لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آ گئی, اور ہر ایک کی آنکھ سے آنسو تھا اور سب رسول اکرم کا زمانہ یاد کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب میں اذان نہیں دے سکوں گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو چومنے لگے تھے, سینے سے لگایا اور پھر واپس وہاں سے چلے گئے تھے. بہرحال جیسے ہی ان کی اذان کی آواز سنی گئی, کہا جاتا ہے کہ شہر کے بہت سارے لوگ اذان سننے کے لیے مسجد نبوی کی طرف دوڑے گئے, اور لوگوں کی عجیب حالت ہو گئی تھی, ان کو رسول اکرم کا زمانہ یاد آ گیا تھا اور وہی نظروں کے سامنے گھومنے لگا. اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے بےتاب ہو کر نکل پڑے اور رونے لگے, لوگوں کی ہچکیاں بن گئی. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی انہیں داغ مفارقت دیا, یعنی جدا ہوئے ہیں. کہا رہا تھا کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا پر اثر اور درد بھرا منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اس واقعے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ اس طرح ٹوٹے تھے اور پھر شام چلے گئے اور وہیں مقیم رہے, مدینہ واپس نہیں آئے. ان کی جو آئلی زندگی تھی, یعنی کتب سیر میں اس کے بارے میں بہت کم ملتا ہے, لیکن کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے شادیاں کی تھی, کچھ ان کی بیویاں عرب کے نہایت شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض روایت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابو بکر کی جو بیٹی تھی ان سے بھی ان کا نکاح کیا گیا تھا, کروایا گیا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ان کے نکاح میں تھی, ابو بکر کی بہن کا بھی نام لیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ کے. بہرحال یعنی بہت ہی شریف خاندانوں میں ان کا نکاح ہوا, یعنی ایسا نہیں تھا کہ غلام تھے تو ان کا نکاح کسی ایسے عام گھرانوں میں کیا گیا. اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک ان کی جو بیوی تھی وہ دمشق کی رہنے والی تھی. بہرحال یہ بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت تھی, اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم توحید پر قائم رہیں, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے رہیں, اور اس کے لیے چاہے ہمیں جتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے اس میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے بارے میں وہی فضیلت والی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ بلال تم اپنے کس عمل کی بنا پر جنت میں مجھ سے آگے جاتے ہو, میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تمہارے جوتوں کی آواز اپنے سے آگے سنی. تب رسول اکرم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ جب بھی یعنی میں وضو کرتا ہوں یا اذان دینے کے بعد جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں نفل پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. تو دو رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں, دو دو کر کے چار رکعتیں بھی ہو سکتی ہے. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہی عمل فضیلت کا باعث ہے تمہارے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ یہ تحت الوضو کی وجہ سے جنت میں رسول اکرم کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ. پھر حج میں بھی وہ ساتھ رہے, اور کہا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھا تھا کہ کون سا عمل بہتر ہے, تب رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ, پھر جہاد فی سبیل اللہ, اور پھر حج مبرور. تو صحابہ اکرام اکثر پوچھتے رہتے تھے رسول اللہ سے تاکہ کون سا عمل جو نیک ہو وہ زیادہ سے زیادہ جو بہتر عمل ہے وہ کیا جائے. ان کا جو حلیہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا لمبا قد تھا, یعنی ہائٹ زیادہ تھی, اور تھوڑا سا جھکے ہوئے تھے, سینہ کشادہ تھا, اور دبلے پتلے تھے, گوشت کم تھا جسم پر, ان کے رنگ سیاہ تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ گندمی مائل تھا. سر کے بال گھنے اور خمدار تھے, اکثر سفید تھے, اور آنکھیں ان کی بہت سرخ تھیں, بہت یعنی اچھی ان کی داڑھی تھی, بہت لمبی بھی نہیں تھی اور بہت چھوٹی بھی نہیں تھی, آواز بہت بلند اور باراب تھی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. بہرحال راویان حدیث میں شمار ہوتے ہیں وہ 33 صحابہ جن لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں, ان میں بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی جو حدیث کی روایت ہے تقریباً 100 بتائی جاتی ہے, 40 سے لے کر 100 تک بتائی جاتی ہے جو حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں, اور یہ بہت بڑی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد ہے. اور یہی تھے جب مدینہ آنے کے بعد جب ان کو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور ابو بکر صدیق کو بخار آ گیا تھا, تب بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ سے چونکہ بہت محبت تھی تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہم واپس مدینہ نہ چلیں. تب رسول اکرم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مدینہ ہی کو ان کے لیے محبوب بنا دے اور ان لوگوں کا بخار ادھر ادھر پہاڑیوں میں چلا جائے, جس کی بنا پر پھر ان لوگوں کو شفا ہوئی تھی, اور پھر مدینہ بھی ان لوگوں کے لیے یعنی مہاجرین کے لیے ویسا ہی محبوب ہو گیا تھا جیسے مکہ تھا. تو ایکچولی بلال رضی اللہ عنہ نے یہ ریکویسٹ کی تھی. تو یہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ہی ایمان نصیب کرے, آمین. آپ لوگ کچھ کہیے اب ان کے بارے میں. میں تو کہتی ہوں نا کہ سیرت النبی اور صحابہ کی سیرت, یعنی یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ہم کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے, یا تو پڑھتے رہیں یا پڑھاتے رہیں. یعنی ابھی ہمارا سیرت کا ٹیوزڈے جو یعنی وفات نبوی کا تھا, اور آج آخری لیکچر رہے گا سیرت کا. تو ایکچولی وہ ایک ایسا یعنی میں اپنا وہی ذاتی تجربہ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جب بھی صحابہ کی سیرت پڑھاؤ اور جب بھی سیرت النبی پڑھاؤ آخر وقت وہ ایسا جذباتی آتا ہے کہ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے 1450 سال گزر چکے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر ابھی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بے اختیار یعنی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, یعنی ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن ان کی وفات کا سن کر آج ہمارے دل کو اتنا دھکا لگتا ہے اور اتنا اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوا ہوگا, اور وہ عمر رضی اللہ کا سوچ کر خیال آتا ہے کہ واقعی میں کوئی یقین ہی نہیں کر رہا ہوگا کہ رسول اللہ وفات پا چکے, یعنی کیسی ان کی محبت تھی صحابہ کی رسول اکرم سے. تو آج تو ہماری اتنی گئی گزری محبت ہے, پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو بس سچ میں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے واقعی میں سیرت سے اور صحابہ کی سیرت سے. اللہ تعالی ہم کو اس راستے پر چلنے والا بنائے، ان کی زندگی کو دیکھ کر سیکھنے والا بنائے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، اور انہیں کے اسوے کو ہم اپنانے والے بنے انشاءاللہ. ہم دو بھی نہیں کر سکے، ایک ہی ہوا ہے ہمارا. تو بس آج ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ عبداللہ بن عباس کی سیرت پڑھیں گے. لیکن میں ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اگلے ہفتے الحمدللہ ہمارا اب ایگزام رہے گا چاروں خلفائے راشدین کا، اور بہت ایزی ہے مجھے لگتا ہے یہ. ماشاءاللہ آپ لوگ تو اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے لیے تو سمجھے کہ وہ حلوہ ہی ہوگا، اور جبکہ آپشنز بھی سامنے موجود رہیں گے. تو آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر کوئی کم سے کم یعنی 5-6 لائن منیمم لکھ کر میسج جو بھی ریویژن کے لیے ڈالنا چاہتا ہے، آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیجئے گروپ پر، تاکہ یہی ریویژن ہو جائے آپ کا. میں نے یعنی میں نہیں ریویژن کرواؤں گی، آپ لوگ خود ہی ریویژن کریے. تو آپ لوگ جو ہے بھیجتے رہے اپنے، یعنی ایک پرسن کو، ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ہی دفعہ اجازت ہے پورے ہفتے میں، کوئی ایک چیز وہ لکھ کر بھیج دے معلومات کی. اور اگر کسی صحابی کا یعنی بھیجا جا چکا ہے یا پھر ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو پھر مختصر کر دیجئے، یعنی شارٹ میں بھیجیے. پھر تو آپ لوگ خود ہی ریویژن کروا دیجئے، لیکن لکھ کر بھیجئے لائنز میں، 4-5 لائنز بھیجئے لکھ کر، تو یہ ریویژن ہو جائے گا آپ کا. لیکن ایگزام کی طرح نہیں، آپ لوگوں کی ایمانداری رہے گی کہ آپ لوگ اپنے موبائل نہیں کھولیں گے. اور مجھے امید ہے ماشاءاللہ ہمارے سارے اسٹوڈینٹس آپ پر پورا یقین ہے الحمدللہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ایمانداری سے دیتے ہیں ایگزام. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس یقین کو قائم رکھے، اور الحمدللہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ ایک امانت پیدا کرے اور اس کو نبھانے والا بھی بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ہر معاملے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.